خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں۔ اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے، نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں۔ تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں۔ جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی ہاں سامعین، 19ویں ماہ مبارک رمضان کی شب ہے، جو ایک روایت کے مطابق شب قدر بھی ہے، اور یہ شب شب ضربت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں بنابر بعض روایتوں کے نزول قرآن بھی ہوا ہے۔ لہذا 19ویں ماہ مبارک رمضان، 21ویں ماہ مبارک رمضان، 23ویں ماہ مبارک رمضان اور 27ویں ماہ مبارک رمضان کی جو شبیں ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان کی وہ شبیں ہیں کہ جن میں یہ احتمال دیا جاتا ہے کہ ان شبوں میں قرآن نازل ہوا۔ سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شب زندہ داری کو نہ بھولنا، جو تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے۔ شب زندہ داری خدا سے نزدیک ہونے کا ذریعہ، گناہوں کا کفارہ، گناہوں سے روکنے والی اور درد و رنج کو بدن سے دور کرنے والی ہے۔ جی ہاں سامعین، ان شبوں میں بھی شب زندہ داری کی تاکید کی گئی ہے کہ تمام شب انسان خدا کی بارگاہ میں مشغول رہے اور عبادت کرے اور اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام یادوں کے جھروکے کا، اور اس کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے ہمارا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت، اور پھر خبروں کا تیسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا۔ تو پہلے آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں، پھر اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا۔ یادوں کے جھروکے،
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 29 اسفن، 18 رمضان المبارک اور 19 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اسفند سن 1341 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک تقریر میں ایران کے عوام سے اپیل کی کہ وہ پہلوی حکومت کے غیر قانونی اور غیر اسلامی اقدامات کے خلاف احتجاجاً 1342 ہجری شمسی میں نوروز کا جشن نہ منائیں۔ نوروز ایرانی قومی عید ہے جو ایرانی سال اور موسم بہار کے آغاز میں منائی جاتی ہے۔ سن 1341 ہجری شمسی میں شاہ کی آمرانہ حکومت نے اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور حکومت کے غیر ملکی حامیوں خصوصاً امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے تھے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بصیرت اور دور اندیشی کے ساتھ اور دیگر علماء کے تعاون سے عید نوروز کو عام سوگ کا دن قرار دیا تاکہ شاہ کے خیانت آمیز اقدامات کو جواز فراہم کرنے کے لیے پہلوی حکومت کے پروپیگنڈے کو ناکام بنایا جا سکے۔ ایران کے مختلف علاقوں میں عوام اور علماء نے مجالس عزا کا انعقاد کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اقدام اس قدر مؤثر تھا کہ عید نوروز یا فروردین کے دوسرے دن حکومت کے ایجنٹوں نے قم میں علماء کے ایک اجتماع پر حملہ کر دیا جس میں بہت سے لوگ شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسفند سن 1290 ہجری شمسی کو ایرانی شاعر اور دانشور سید محمد علی ریاضی یزد میں پیدا ہوئے۔ وہ ابتدائی دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اصفہان چلے گئے۔ وہاں انہوں نے معقولات و منقولات میں مہارت حاصل کی۔ شاعری میں ان کو غزل اور قصیدے پر عبور حاصل تھا۔ ان کو اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت تھی اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بہت اشعار کہے ہیں۔ 70 سال کی عمر میں تہران میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسفند سن 1329 ہجری شمسی کو برطانوی سامراج اور اس کے پٹھو شاہ کی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد کے نتیجے میں ایرانی پارلیمنٹ اور سینٹ نے تیل کی صنعت کو قومیانے کا بل منظور کیا۔ اس بل کی منظوری ایران کے عوام کی سامراج مخالف تحریک میں ایک نیا موڑ تھی اور یہ تحریک تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ ڈاکٹر مصدق عوام اور علماء خصوصاً آیت اللہ کاشانی کی حمایت سے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے اور انہوں نے اس قانون پر عمل درآمد کو اپنی حکومت کی اولین ذمہ داری قرار دیا۔ شاہی دربار اور برطانوی حکومت کی سازشوں کے باوجود عوامی حمایت کی بدولت اس قانون پر عمل درآمد ہوا اور ایران کی پیٹرولیم کی صنعت پر سے برطانوی سامراج کا قبضہ ختم ہو گیا۔ 29 عیسوی سن 1312 ہجری شمسی کو حریت پسند عالم دین اور انقلابی شاعر اشرف الدین حسینی نے وفات پائی۔ وہ سن 1250 ہجری شمسی میں قزوین میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی عمر 6 ماہ سے زیادہ نہیں تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جس کے بعد تنگ دستی میں ان کی پرورش ہوئی۔ اشرف الدین حسینی جوانی میں عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے کربلا اور نجف میں دینی علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد ایران واپس آ کر شمال مغربی شہر تبریز میں تعلیم جاری رکھی۔ تبریز سے انہوں نے شمالی ایران کے شہر رشت کا رخ کیا اور آئینی تحریک کے نظریات سے واقفیت حاصل کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے مشہور اخبار نسیم شمال کی اشاعت شروع کی۔ اس اخبار میں وہ طنزیہ اشعار شائع کرتے تھے، جن میں ایران کے اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات پر تنقید ہوتی تھی اور آئینی تحریک اور آزادی کے دفاع پر مبنی ہوتے تھے۔ سن 1288 ہجری شمسی میں حریت پسندوں کے ہاتھوں تہران کی فتح کے بعد اشرف الدین حسینی نے تہران سے بھی اخبار نسیم شمال نکالا۔ ان کے اشعار نے عوامی ہونے، لوگوں کے حقوق اور استقلال ایران کی حمایت میں ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بے حد پذیرائی حاصل کی، اور اخبار نسیم شمال بھی بہت مقبول ہوا۔ اٹھارہ رمضان المبارک سن 1296 ہجری قمری کو ایران کے مایا ناز محقق اور ادیب مرزا عبدالعظیم خان قریب ایران کے ایک شمالی شہر گرگان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے صرف و نحو، منطق، ریاضی اور ادب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور ان علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ استاد قریب نے فارسی زبان و ادب سے متعلق متعدد کتابیں تالیف کیں، جن میں قواعد فارسی کتاب اور بڑے ایرانی شعرا اور قلمکاروں کے حالات زندگی اور ان کی منظوم اور نثری تخلیقات کے بہترین اقتباسات پر مشتمل کتاب فوائد الادب کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ایران کے اس ممتاز ادیب کا ایک اور شاہکار ایرانی شاعروں کی مفصل اور جامع تاریخ ہے۔ مارچ سن 1821 عیسوی کو مشہور انگریز مستشرق، مہمجو اور سیاح سر رچرڈ برٹن پیدا ہوئے۔ انہوں نے 8-9 سال ہندوستان میں فوجی ملازمت کی اور ایک عرصے تک کراچی میں رہے۔ سن 1853 میں انہوں نے عبداللہ البشرا کے فرضی اسلامی نام سے حج کیا اور اپنے سفر حجاز کی روداد پلگریمیج ٹو مدینہ اینڈ مکہ نامی کتاب میں بیان کی۔ رچرڈ برٹن نے افریقہ کی سیاحت کے دوران ایک اور مشہور سیاح اسپیک کی معیت میں دریائے نیل کا سر چشمہ دریافت کیا۔ وہ جہاں جاتے اس ملک کی زبانیں بھی سیکھتے تھے، یہاں تک کہ عمر کے آخر میں ان کو 29 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ رچرڈ برٹن نے غزلیات حافظ الف لیلہ اور بہادر علی حسینی کی کتاب اخلاق حسینی کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ مجموعی طور پر انہوں نے 50 کتابیں لکھیں۔ ان کا 20 اکتوبر سن 1890 کو انتقال ہو گیا۔ مارچ سن 1863 عیسوی کو بر صغیر کے مشہور عالم دین اشرف علی تھانوی یو پی ہندوستان کے ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میرٹھ اور دہلی میں حاصل کی اور تعلیم کی تکمیل دارالعلوم دیوبند میں کی۔ فارغ التحصیل ہو کر کانپور کے مدرسے فیض عام میں تدریس کا پیشہ اختیار کیا اور ایک مدرسہ جامع العلوم قائم کیا۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہے، جس کا نام بیان القرآن ہے۔ یہ تفسیر 12 جلدوں میں ہے اور اس کی تکمیل 2.5 سال میں ہوئی تھی۔ 9 جولائی سن 1943 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ مارچ سن 1987 عیسوی کو فرانسیسی ماہر طبیعیات لوہی وکٹر دو بیروئی 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ جدید فزکس کے بانیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے آخری سائنسداں تھے۔ لوہی وکٹر دو بیروئی پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر فزکس کی طرف مائل ہوئے اور 1924 میں انہوں نے روشنی کے بارے میں اپنے اس نظریے سے شہرت حاصل کی کہ روشنی لہروں اور ذرات کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ لوئی دو بیروئی کا یہ نظریہ فزکس کے شعبے میں عظیم ترقی و پیش رفت کا باعث بنا۔ دو بیروئی کو سن 1929 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا، سلام قبول فرمائیے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ختم نبوت کے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے دین اسلام کے احکام و فرامین کی بعض خصوصیات کی جانب اشارہ کیا تھا، اور آج کے اس پروگرام میں ہم ختم نبوت اور دین اسلام کے دوام اور اس میں زمان و مکان کے تقاضوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کا ایک اہم جز شمار ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں کہ جن کی آمد سے ماضی میں نازل ہونے والے الہی و آسمانی ادیان کی تکمیل ہوئی اور بعثت انبیاء کا سلسلہ منزل کمال تک پہنچ گیا۔ کسی خاص زمانے یا جگہ کے لیے آنے والے ادیان کے برخلاف اسلام ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے نجات کا پیغام لایا ہے، اور اس میں قیامت تک کے لیے ایک پروگرام اور مکمل ضابطۂ حیات پیش کیا گیا ہے، اور زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ آپ کی آمد سے باب نبوت بند اور سلسلہ نبوت و رسالت مکمل ہو گیا۔ یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ایک بعد دیگرے انبیاء کی آمد کی ایک وجہ وہ تحریفات تھیں کہ جو انبیاء کی تعلیمات اور دین میں پیدا کر دی جاتی تھیں۔ انسانی مداخلتوں کے باعث گزشتہ ادیان میں بدعتیں شروع ہو جاتی تھیں اور ان کی تعلیمات میں تحریف کر دی جاتی تھی۔ نتیجے میں گزشتہ ادیان میں انسان کی ہدایت و رہنمائی کی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ جب انسان کا شعور بیدار ہوا تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ دینی تعلیمات کو تحریف سے بچائے اور محفوظ رکھے، جس کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی، اور یہ وہی تبدیلی ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے دور میں رونما ہوئی، اور پھر اس کے بعد تجدید رسالت یعنی کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اسی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دوسرے انبیاء کے زمانے سے ممتاز ہے، کیونکہ اس دور میں انسان نے بتدریج فکری شعور کے مرحلے میں قدم رکھا اور ختم رسالت کے حالات فراہم ہوئے۔ دوسری جانب تمام گزشتہ انبیاء پر ایمان در حقیقت ایک تاریخی سلسلے پر یقین رکھنا ہے کہ جو انسانی معاشرے وجود میں آنے کے بعد سے ہی موجود رہا ہے اور حق کی آخری کامیابی تک جاری رہے گا۔ اگرچہ بعض مواقع پر ہم انبیاء الہی کی شریعت و قوانین میں بعض تبدیلیاں دیکھتے ہیں، تاہم ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن سب کی بنیاد و اساس ایک ہے۔ قرآن کریم نے نہ صرف ماضی کی کتابوں کی مخالفت نہیں کی بلکہ متعدد آیتوں میں سابقہ انبیاء کی تصدیق کی ہے اور عالم بشریت کے ان ہادیوں کی کوششوں کو سراہا ہے۔ قرآن کریم میں تمام انبیاء کا احترام سے ذکر کیا گیا ہے۔ دیگر انبیاء اور پیغمبر اسلام کی رسالت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کا پروگرام عارضی ہے، لیکن اسلام کا گنا قدر نظام ایک ایسا نظام حیات ہے کہ جو تمام انبیاء ما سبق کی تعلیمات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور نبوت کی تکمیل کرتا ہے۔ اس طرح ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مکمل ضابطۂ حیات حاصل ہو گیا تو پھر نئے پیغمبر کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ مثال کے طور پر یہ فرض کریں کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کسی مقام پر ماضی کے آثار کا پتہ لگانے کے لیے ہر طرح کی کھدائی اور تحقیقات کا کام انجام دے چکے ہوں اور ہر چیز ظاہر ہو چکی ہو، تو پھر نئی کاوشوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح جب نبوت و رسالت بھی کمال کے تمام مرحلے طے کر کے آخری درجے پر پہنچ چکی، انسانی فکر کے تمام مبہم و تاریک پہلو واضح ہو چکے اور ہر راہ طے کی جا چکی، تو پھر کسی نئے نبی و ہادی کے آمد کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ختم نبوت کے سلسلے میں ایک واضح مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبوت ایک ایسے گھر کی مانند ہے جس میں تعمیری کام مکمل ہو چکا ہے اور اس میں صرف ایک اینٹ رکھنا باقی ہے اور میں وہ آخری اینٹ رکھ رہا ہوں۔ ہر چند انسانی فکر و شعور کی بالدگی کے دور میں انبیاء الہی کی پیغام وحی پہنچانے کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، لیکن انسان اور عالم غیب کے درمیان مانوی رابطے اور اعلیٰ انسانی درجات و مرتبے تک پہنچنے کی راہیں بند نہیں ہوئی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب تک زمین پر انسان باقی ہے اور زندگی گزار رہا ہے، اس وقت تک الہی ہدایت رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ممکن ہے بعض لوگ سوال کریں کہ جو دین بشریت کی نجات کا آخری نسخہ ہے، اس میں اس دین پر باقی رہنے کے ساتھ ہی تاریخی و سماجی حالات سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے مختلف حالات میں زندگی گزارنے کے طریقوں کا تعین کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ باوجود اس کے کہ زمانے کے حالات اور تقاضے بدلتے رہتے ہیں، تاہم ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اور نیچر کے تمام حقائق تبدیل ہو جائیں، بلکہ اسی متغیر دنیا میں کچھ ثابت و پائیدار حقائق موجود ہیں کہ جن میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ہر طرح کی فرسودگی سے محفوظ ہیں۔ کیا زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ قانون علت و معلول جیسے انسانی فکر کے عقلی اصول باطل ہو جاتے ہیں یا منسوخ ہو جاتے ہیں؟ کیا عدالت و انصاف، جوان مردی و مردانگی، نیکی و بھلائی اور عفو و درگزر جیسے اچھے صفات اس وجہ سے فرسودہ اور منسوخ ہو جاتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں انسان نے انہیں اہمیت دی ہے؟ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ حقائق ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور انہیں اصولی طور پر ان کا زمانے کے عناصر اور پیرامیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب ہم ان اصولوں کا جائزہ لیں گے جو اسلام میں قانون سازی کے لیے بنائے گئے ہیں اور اسلام نے ان کی مدد سے دین اور حیات بشر کے لیے ثابت اور قابل تبدیل و تغیر زمروں کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا ہے۔ مقتضیات زمانہ یعنی زمانے کے تقاضوں کے ساتھ اسلام کی ہم آہنگی کی میزان کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں دین کو تشکیل دینے والے اجزاء کا کہ جو عقائد، اخلاق اور احکام پر مشتمل ہیں، جائزہ لینا پڑے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ ان میں سے کون سے اجزاء میں تبدیلی و تغیر فرض کیا جا سکتا ہے۔ اصول عقائد کچھ واضح، ثابت اور قطعی امور ہیں اور کسی بھی حالت میں ان میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمہ دینی اصول اور عقائد میں تبدیلی غیر ممکن ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت دین اسلام کے مسلمہ ارکان ہیں اور کسی بھی حالت میں ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ درحقیقت تمام ادیان الہی ایک دین، اصول، بنیاد اور حقیقت کے حامل ہیں۔ واحد ممکنہ تبدیلی جو دینی عقائد میں رونما ہو سکتی ہے وہ دینی شناخت و معرفت کے طریقوں میں ہوتی ہے، نہ کہ خود دین میں۔ اخلاقی اقدار کے سلسلے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پر اصول و قواعد ناقابل تبدیل ہیں۔ ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد، عدل و انصاف، صحیح کام کی انجام دہی، جوان مردی اور محبت و دوستی ہمیشہ مطلوب و پسندیدہ سمجھی گئی ہے، اور ظلم و جاہریت، دوسروں کے حقوق کی پامالی، چوری اور دوسروں کے مال کو غصب کرنا ہمیشہ ہی برا اور ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ صدیوں تک جھوٹ بولنا برا ہے اور دوسری صدیوں اور زمانوں میں اچھا ہے۔ لہذا زمانے کی گرد اخلاقی اصول و اقدار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ البتہ اخلاق کے میدان میں ممکن ہے بعض جزئی اور فرعی چیزوں میں استثناءات موجود ہوں۔ مثال کے طور پر سچ بولنا ایک پسندیدہ امر ہے، لیکن اگر سچ بولنے کی وجہ سے کسی بے گناہ انسان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے تو ناپسندیدہ اور نامطلوب ہے، کیونکہ انسانوں کی جان کی نجات زیادہ اہم مصلحت ہے اور افضل ہے۔ دینی احکام و قوانین کے سلسلے میں کہنا درست ہے کہ یہ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ احکام و قوانین ثابت ہوتے ہیں اور کچھ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کے ثابت و پائیدار اصول میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے نماز، روزہ یا اسلامی سرزمینوں کے دفاع کی ضرورت۔ لیکن اسلامی ملک یا سرزمین کے دفاع کے طریقہ کار میں تبدیلی ممکن ہے، اور ممکن ہے کہ وہ وقت و جگہ کے صورتحال کے پیش نظر اس میں تبدیلی کر دی جائے۔ قرآن کریم کے سورہ انفال میں ارشاد ہوا ہے، اور تم سب ان کے مقابلے کے لیے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو، جس سے اللہ کے دشمن اپنے دشمن اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے، سب کو خوفزدہ کر دو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ہمیشہ تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے مطابق مسلمانوں کے دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے افرادی قوت اور اسلحوں وغیرہ کے لحاظ سے پوری طرح تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ آیت ہر دور اور زمانے کے مسلمانوں کے لیے ایک حکم ہے، البتہ نزول قرآن کے دور کے لیے ایک خاص حکم بھی دیا ہے۔ درحقیقت عسکری آمادگی کے مجموعی مفہوم کو اس دور کی ضرورت کے مطابق ایک واضح مثال کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں میدان جنگ میں گھوڑے کا کچھ زیادہ کردار نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں مجاہدین کے لیے ایک اہم وسیلہ شمار ہوتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور کی جنگی آمادگی کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر ہتھیار اکٹھا کرنے اور جنگی آمادگی پیدا کرنے کا مقصد دشمن کو ڈرانا اور مسلمانوں کے خلاف جاہریت اور ان پر حملے سے باز رکھنا ہے۔ ماضی میں گھوڑا، تلوار، نیزہ اور ڈھال جنگی ساز و سامان کا حصہ شمار ہوتا تھا اور دفاعی حیثیت کا حامل تھا، لیکن آج کے دور میں جب جہاز، ہیلی کاپٹر، توپیں، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، میزائل اور دوسرے فوجی ساز و سامانوں سے جنگ کی شکل پوری طرح تبدیل ہو چکی ہے، تو ضروری ہے کہ مسلمان جارحین کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے جدید ترین ہتھیاروں، ٹینکوں اور جدید ترین فوجی ٹریننگ سے استفادہ کریں۔ اس آیت میں قوا کے لفظ سے مراد صرف جنگی وسائل اور ہر دور کے جدید ترین جنگی وسائل نہیں ہیں، بلکہ تمام مادی و مانوی طاقتیں ہیں کہ جو کسی طرح دشمن پر غالب آنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ ہتھیار ایسی دفاعی صلاحیتوں کے حامل ہونے چاہیے کہ دشمن اسلامی ممالک کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھنے کی ہمت نہ کرے، اور اگر کسی طرح کی جاہریت کرے تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی جان و مال اور اسلامی زمینوں کے دفاع کے طریقوں کی کچھ مثالیں تھیں جو اسلام کے حتمی احکام کا حصہ ہیں اور انہیں ہر دور کے حالات کے تقاضوں سے منطبق ہونا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو. اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد.
اتحاد اتحاد اتحاد.
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا. تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا. خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی. توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہے باہمی الفتوں سے سنورتے رہے دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہے اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری. حملوں کی نئی لہر میں دو دن میں 460 سے زیادہ شہید. اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں انسانی حقوق کونسل کی نشست سے ایرانی مندوب کا خطاب. انسانی حقوق کے تعلق سے مغرب پر سخت تنقید. فلسطینیوں سے یکجہتی کا اعلان اور صہیونی حکومت اور اس کے حامی امریکہ سے نفرت کا اعلان کیا جائے. حماس کی اپیل. امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں وسیع مظاہرے. غزہ پر حملے دوبارہ شروع کیے جانے کی مخالفت اور جنگ بندی کا مطالبہ. اور دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے صدر پاکستان آصف علی زرداری. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. فلسطینی ذرائع نے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملے جاری رہنے اور شہدا کی تعداد 460 سے زیادہ ہو جانے کی خبر دی ہے. فلسطینی نیوز ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ہیلی کاپٹروں نے مرکزی غزہ میں البریج کیمپ اور جہر الدیک دیہات پر بمباری کی ہے. صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی شہر غزہ میں واقع حیو شجاعیہ کے المنتار روڈ اور انوسرات کیمپ میں ایک گھر کو حملے کا نشانہ بنایا ہے. اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے حملوں کی نئی لہر میں فلسطینی شہدا کی تعداد 460 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ شہری دفاع کے ایک کارکن بھی غزہ کے السبرہ علاقے میں اپنے گھر پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں شہید ہو گئے ہیں.
اسرائیلی فوج کے حملوں میں اب تک فلسطینی شہری دفاع کی کمیٹی کے 103 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل مندوب نے انسانی حقوق سے بعض مغربی ملکوں کے غلط فائدہ اٹھانے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ممالک انسانی حقوق کے بنیادی مسائل من جملہ فلسطین کے بحران کو نظر انداز کر کے ایران کے خلاف انسانی حقوق کے مسئلے کو بھی سیاسی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر علی بحرینی نے ایران کے تعلق سے انسانی حقوق کے خصوصی رپورٹر اور فیکٹ فائنڈنگ مشن کے موضوع پر انسانی حقوق کونسل کی نشست سے خطاب میں مغرب پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مزے کا خیز نمائش اس وقت اور توہین آمیز ہو جاتی ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اصلی بانی جرمنی اور برطانیہ ہیں، جن کا اپنا ماضی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے بہت تاریک ہے۔ علی بحرینی نے کہا کہ گزشتہ 19 مہینے میں جب فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے جرائم اوج پر تھے، ان دونوں ملکوں نے نہ صرف یہ کہ ان جرائم کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ صہیونی حکومت کی مالی، فوجی اور سیاسی مدد کی۔ بنابر اس تعلق سے وہ جواب دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممالک یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیاں لگا کر ایرانی عوام کی اپنے معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق تک دسترسی میں رکاوٹ بنے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل کر کے ایران کی موجودہ اور آئندہ نسل کے ترقی کے حق کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب اور سفیر نے کہا کہ ان ملکوں نے ایران کے خلاف قرارداد پیش کرنے میں اپنے ریاکارانہ طرز عمل سے انسانی حقوق کے دفاع کے حوالے سے اپنی عدم صداقت اور بے اعتمادی ثابت کر دی ہے، بنابراین انہیں دوسرے ملکوں میں انسانی حقوق کی بحث میں شریک ہونے کا قانونی حق حاصل نہیں ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں غزہ کے عوام کے خلاف غاصبانہ جارحیت اور نسل کشی کی جنگ دوبارہ شروع کرنے کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یکجہتی کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم غاصب فاشسٹ حکومت کی طرف سے غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف صفاکانہ جارحیت اور نسل کشی کی جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم پوری عرب اور مسلم امہ نیز دنیا کے حریت پسندوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر ممکنہ صورت میں فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں اور غزہ کے خلاف جارحیت بند کرنے کے لیے دباؤ بڑھا دیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم پوری عرب اور اسلامی برادری نیز دنیا بھر کے آزاد منش لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صہیونی حکومت کی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں، مظاہرے کریں، ریلیاں نکالیں اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور امریکہ کی جانب سے تل ابیب کی حمایت کی مذمت کریں۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی اتھارٹی کے سفیر ریاض منصور نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے داخلی سیاسی معاملات کی بنا پر غزہ جنگ بندی معاہدے کو یہ کہتے ہوئے ختم کر دیا کہ زندگی موت پر جیت رہی تھی، یہاں تک کہ اسرائیل جنگ بندی معاہدے سے دستبردار ہو گیا۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی اتھارٹی کے سفیر ریاض منصور نے فلسطین کی صورتحال کے بارے میں منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا بہانہ تراشنے کے لیے کوئی یک طرفہ، خود غرضانہ اور غیر ذمہ دارانہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ فلسطینی عہدیدار نے مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے قیدیوں کی رہائی کو ترجیح دی ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو اپنی سیاسی بقا کی فکر قیدیوں کی بقا کی فکر سے کہیں زیادہ ہے۔ ریاض منصور نے مزید کہا کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کو زبردستی بے دخل کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر نے مزید کہا کہ اس وقت اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی ایسی تازہ اور تباہ کن تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو بھرپور جنگ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جن میں گاڑیوں پر سوار چھوٹے چھوٹے بچے زخمی اور بے گھر چھوٹے بھائی بہن ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے خاندان مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ بچے، مائیں، باپ ملبے تلے اپنے عزیزوں کو تلاش کر رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ وہ مردہ ہیں یا زندہ۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے اسرائیل کے لیے واشنگٹن کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے غزہ کی پٹی پر تل ابیب کے حملوں کے نئے دور کا جواز پیش کیا اور کہا کہ گیند حماس کے کورٹ میں ہے اور اس نے حماس کو جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب ڈوروتھی شی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے حملوں کی ذمہ داری صرف اور صرف حماس پر ہے اور امریکہ اگلے اقدامات میں بھی اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ دنیا اسنا وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر حملہ کرنے سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے مشاورت کی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک ہنگامی اجلاس میں روس کے ایک سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف حملے فوری طور پر بند کرے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نائب مستقل مندوب دمیتری پولیانسکی نے کہا کہ ان کا ملک اسرائیلی حکام سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر اپنے حملے بند کریں اور انسان دوستانہ اقدامات کے خلاف عائد پابندیاں اٹھا لیں۔ روسی سفارتکار نے مشرق وسطی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ غزہ میں انسانی بحران ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اسرائیلی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کریں اور فلسطینی عوام تک انسانی امداد کی ترسیل کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ روس اسرائیلی حکومت کے اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے اور اسے غزہ کی پٹی میں 20 لاکھ فلسطینیوں کے مصائب و آلام کے خاتمے میں ایک اہم رکاوٹ سمجھتا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی ورک اینڈ ریلیف ایجنسی انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے حملے دوبارہ شروع ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غزہ پٹی میں دوبارہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ فلپ لازارینی نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ ہم نے ایک بار پھر غزہ میں اسرائیل کی شدید بمباری کے نتیجے میں بچوں سمیت عام شہریوں کے قتل کے وحشتناک مناظر دیکھے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جنگ شروع کر کے جہنم کا دروازہ کھولنے سے صرف مایوسی پیدا ہوگی کہا کہ غزہ میں دوبارہ جنگ بندی ایک ضروری امر ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت شروع ہونے کے خلاف دنیا کے مختلف ملکوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان میں فلسطینی کیمپوں میں رہنے والوں نے غزہ کی پٹی میں بچوں، عورتوں اور مردوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت، فلسطین کے مظلوم عوام اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت اور عرب اور بین الاقوامی خاموشی کی مذمت میں مظاہرے کیے۔ مظاہرے کے دوران لبنانی اور فلسطینی رہنماؤں نے اپنی تقریروں میں امریکی ٹرمپ انتظامیہ کی حمایت میں صہیونی حکومت کے جرائم اور فلسطینی عوام کے قتل عام کے حوالے سے اقوام متحدہ اور عرب ممالک کی بے حسی کی مذمت کی۔ دوسری جانب سینکڑوں امریکیوں نے بھی وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہو کر غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے دوبارہ حملے شروع کیے جانے کی مذمت کی اور صہیونی حکومت کو اپنے ملک کی فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے فلسطینی عوام کی حمایت میں نعرے لگائے اور اسرائیل کو امریکی فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بھی عوام فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے جمع ہوئے اور غزہ کی پٹی میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ حملے دوبارہ شروع کرنے کے خلاف احتجاج کیا اور ان حملوں کے خاتمے اور خطے میں جنگ بندی کے دوبارہ قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے، جن میں جاپانی شہریوں کے ساتھ ساتھ ٹوکیو میں مقیم غیر ملکی بھی شامل تھے، غزہ کی پٹی میں تشدد کے خاتمے اور غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کی مداخلت کا مطالبہ کیا۔ یمن کی مسلح افواج نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر چوتھی بار حملہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے بدھ کو اعلان کیا کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ایس ٹرومین کو چوتھی بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین دن میں یہ چوتھی بار ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور دیگر جنگی جہازوں کو انصار اللہ کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی مسلح افواج نے بحرہ احمر میں امریکی افواج کی نقل و حرکت اور یمن پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کی تیاریوں کا پتہ لگایا تھا، جس کے بعد ایک مشترکہ فوجی آپریشن کیا گیا۔ یحییٰ سری نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکی جارحیت یمنی قوم اور مجاہدین کو فلسطینی عوام کے سلسلے میں اس کی دینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داریوں سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جب تک غزہ پر وحشیانہ حملے بند اور محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مسلح افواج صہیونی حکومت کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان میں ترقی اور پائیدار امن پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ کوئٹہ میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کے زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اجلاس کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے، دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال واضح ہے، ریاست کو رہنا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے، لہذا انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں دوبارہ فساد شروع ہو جانے کی خبر ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق منی پور کے چوراچند پور میں دو مختلف نسلی گروہوں کے درمیان جھڑپ میں ایک شخص کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ منگل کی رات جھڑپیں شروع ہوئیں اور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی۔ اس کے ساتھ ہی مختلف مقامات پر توڑ پھوڑ اور تخریبی کارروائیوں کی رپورٹیں بھی ملی ہیں۔ گزشتہ سال جون سے خلا میں پھنسے ہوئے دو خلاباز بحفاظت زمین پر واپس پہنچ گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق 58 سالہ سنیتا ولیمز اور 62 سالہ بچ ولمور آٹھ دن کے لیے خلا میں گئے تھے، لیکن اسٹار لائنز خلائی جہاز میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے دونوں خلا میں پھنس گئے تھے۔ دونوں خلابازوں کو 9.5 مہینے کے بعد ناسا کے ایک خلائی جہاز کے ذریعے واپس زمین پر لایا گیا۔ ناسا کے مطابق ان دونوں خلابازوں کو واپس لانے کے لیے چار خلابازوں کو خلائی اسٹیشن ISS بھیجا گیا، جہاں وہ پھنسے ہوئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، رمضان کی 19 تاریخ کی شب ہے، یعنی شب 19 رمضان ہے، شب ضربت حضرت علی علیہ السلام کی تعزیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں پیش خدمت ہے خصوصی پروگرام۔
سب روح ایمان نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، یہ سب روح ایمان نور رمضان، نور رمضان۔
رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام نور رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم 19 رمضان ضربت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔
متقیان حضرت امام علی علیہ السلام کی ضرورت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین اور مسلمانان عالم کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا،
سامعین ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
الخالق البارئ المصيب القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المبسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون۔
عزیز روزہ دارو، آپ پر خدا کا درود و سلام ہو کہ آپ نے ایک شب قدر کو دعا و عبادات اور مناجات میں بسر کیا اور خلوص و پاکیزگی کے ساتھ دوسری راتوں کی عظیم عبادتوں کے لیے خود کو آمادہ و تیار کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں فرمایا ہے، ماہ رمضان گناہوں کی بخشش اور عذاب الہی سے رہائی و نجات کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان توبہ اور خداوند عالم کی بارگاہ میں پلٹ کر واپس جانے کا مہینہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اس مہینے کے بارے میں ایسے صفات و خصوصیات ذکر ہوئے ہیں جس میں غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے، جن میں سے ایک شہر التوبہ والانابہ ہے، یعنی توبہ اور خدا کی جانب لوٹنے کا مہینہ۔ توبہ کے معنی کسی غلط کام اور غلط افکار سے لوٹنے، اور انابہ کے معنی خدا تعالی کی جانب پلٹنے کے ہیں، یعنی توبہ و انابہ کا مہینہ ہے۔ توبہ یعنی ایک غلط راستے، ایک غلط کام اور ایک غلط فکر سے واپس ہونا، یعنی خدا کی طرف بازگشت و واپسی۔ یہ توبہ و انابہ فطری طور پر اپنے اندر ایک عظیم معنی کو سموئے ہوئے ہیں۔ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ ایک غلط راستے سے واپس آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کی جگہ اور غلط راستے کے بارے میں معلومات فراہم کریں، اور یہ نہایت ہی اہم چیز ہے۔ یہ توبہ و انابہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے کام کے عیب کی طرف توجہ کریں اور دیکھیں اور پرکھیں کہ ہمارے کام میں کہاں پر غلطی ہے، ہماری خطا کہاں پر ہے، ہمارا گناہ کہاں پر ہے، ہماری غلطی کہاں پر ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے غلط کاموں کی طرف دھیان دیں اور اپنے کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے افکار، اپنے اقوال اور اپنے اعمال کو صحیح و پاکیزہ بنائیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے اور پھر اس کو دور کریں۔
ہے کیا ہم نے معین یہ ہدف رمضان میں، ہے کیا ہم نے معین یہ ہدف رمضان میں، رب کی قربت کا ملے ہم کو شرف رمضان میں، رب کی قربت کا ملے ہم کو شرف رمضان میں، رب کی جانب سے عطا کی بارشیں ہونے لگی، رب کی جانب سے عطا کی بارشیں ہونے لگی، یوں گھٹا رحمت کی چھائی ہر طرف رمضان میں، یوں گھٹا رحمت کی چھائی ہر طرف رمضان میں، کس لیے آخر نہ جائے بندگی میں راج پر، کس لیے آخر نہ جائے بندگی معراج پر، بن کے گوہر جب چمکتے ہیں خزف رمضان میں، بن کے گوہر جب چمکتے ہیں خزف رمضان میں، جو بھی بندہ ہے وہ مہمانی کرے رب کی قبول، جو بھی بندہ ہے وہ مہمانی کرے رب کی قبول، بندگی کو ہے ملا یہ بھی شرف رمضان میں، بندگی کو ہے ملا یہ بھی شرف رمضان میں۔
سمیں توبہ کے معنی برائیوں سے نیکیوں کی سمت واپس آنا ہے۔ توبہ یعنی موجودہ وقت میں گناہوں کا ترک کرنا اور مستقبل میں اس کے ترک کرنے کا مصمم ارادہ کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں توبہ یعنی اپنے گناہوں، برے اعمال اور برائیوں سے پشیمانی اور اس کی تلافی کرنا ہے۔ یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ بنائے، اس کے بعد اپنے کو اوصاف الہی سے آراستہ کرے، جس طرح سے کہ نیا لباس پہنتے وقت پرانے اور گندے لباس کو اتارتے ہیں اور پھر نیا لباس پہنتے ہیں۔
روایت میں آیا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک آدمی کو استغفر اللہ کہتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ استغفار کے کیا معنی ہیں؟ جان لو کہ استغفار کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط گزشتہ گناہوں سے پشیمان ہونا ہے۔ دوسری شرط دوبارہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرنا ہے. تیسری شرط لوگوں کے حقوق کا ادا کرنا ہے تاکہ خداوند عالم سے ایسے پاکیزہ دل کے ساتھ ملاقات کرے جس پر گناہ کا کوئی تھپا نہ ہو. چوتھی شرط اب تک جو واجبات ادا نہیں کیے ہیں انہیں بجا لانا. پانچویں شرط توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ حرام غذا سے جو اس کے بدن پر گوشت اگا ہے اسے پگھلا دے تاکہ کھال ہڈی سے جا ملے اور اس پر دوبارہ گوشت نکلے. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جو عبادتیں چھوٹ گئی ہیں اس کے رنج کو محسوس کرے. جس طرح سے کہ گناہوں کی شیرنی سے لذت حاصل کی تھی پھر اس کے بعد کہے استغفر اللہ. اس بنا پر توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ انسان سے جو واجبات چھوٹ گئے ہیں ان کی تلافی کرے اور حقوق الناس کو بجا لائے، کیونکہ پروردگار عالم نے حقوق الناس کے بارے میں بہت سخت حکم دیا ہے اور جب تک صاحب حق راضی نہیں ہوگا اس وقت تک خداوند عالم بھی راضی نہیں ہوگا اور گناہگار کے توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا.
استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیه ذو الجلال والاکرام واتوب.
عزیز سامعین، وجوب روزہ کفارے کی بحث میں آج کے پروگرام میں ہم وجوب کفارہ تاخیر اور اس کی مقدار کے بارے میں گفتگو کریں گے. اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کا روزہ کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکے اور آنے والے رمضان تک ٹال مٹول اور بغیر کسی عذر کے اس کی قضا بجا نہ لائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کی قضا کرے اور ہر روزے کے بدلے میں کفارہ تاخیر بھی ادا کرے. لیکن اگر ماہ مبارک رمضان کی قضا روزے کو بیماری کے تسلسل کی وجہ سے نہ رکھ سکے، جیسے سفر میں ہو اور آنے والے رمضان تک نہ رکھے بلکہ تاخیر کرے، تو روزے کی قضا ہی کافی ہے اور کفارہ دینا واجب نہیں ہے، اگرچہ مستحب ہے کہ روزے کی قضا بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے. اگر کوئی شخص نظر کرے کہ فلاں دن روزہ رکھے گا لیکن اس دن جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، یا روزہ تو رکھا ہے لیکن اپنے روزے کو باطل کر لے، تو اس پر لازم ہے کہ کفارہ دے، اور یہ وہی کفارہ قسم ہے، یعنی 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 10 فقیر کو لباس پہنائے. لیکن اگر اس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو 3 دن مسلسل روزے رکھے.
سامعین، اگر انسان بھول جائے کہ اس کے ذمہ کتنا قضا روزہ باقی ہے تو جتنی تعداد پر اس کو یقین ہو اسی مقدار میں روزہ رکھے، کیونکہ اس تعداد سے زیادہ لازم نہیں ہے. اگر کسی شخص کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ آئندہ آنے والے رمضان تک روزے کی قضا رکھنے میں تاخیر کرنے سے کفارہ تاخیر واجب ہو جاتا ہے تو بھی اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ لازم ہے کہ جتنے دن تک روزے کی قضا نہیں رکھا ہے کفارہ تاخیر ادا کرے. قابل ذکر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے قضا روزے کا کفارہ تاخیر اگرچہ کئی سال تک تاخیر ہو گئی ہے صرف 1 مرتبہ واجب ہے اور کوئی نیا کفارہ اس شخص پر ثابت نہیں ہوگا. کفارہ تاخیر یہ ہے کہ 1 مد یعنی 3 پاؤ گیہوں یا چاول یا آٹا یا کھجور فقیر کو دے.
عرش سے آئی صدا سجدے میں مارا گیا، عرش سے آئی صدا سجدے میں مارا گیا، کل کا مددگار غضب ہو گیا، گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا، گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا. آؤ شہادت سنو نعت کے قرآن کی، ہائے انی 21ویں ماہ رمضان کی، ہائے علی ہائے علی، واویلا واویلا، ضرب کچھ ایسی لگی، بہ گیا خون علی، کٹ گئی دستار، غضب ہو گیا گھر میں خدا کے شیر خدا پر، چل گئی تلوار، غضب ہو گیا گھر میں خدا کے شیر خدا پر، چل گئی تلوار، غضب ہو گیا۔ شابر و شابیر نے چوم کے بابا کا سر، روتے ہوئے یہ کہا، یہ چلتے ہیں گھر، ہائے علی ہائے علی، واویلا واویلا، بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھ کے رونے لگے، حیدر کرار، غضب ہو گیا گھر میں خدا کے شیر خدا پر، چل گئی تلوار، غضب ہو گیا گھر میں خدا کے شیر خدا پر، چل گئی تلوار، غضب ہو گیا۔
خدا کے دسترخوان کے عزیز مہمانوں اور راہ خدا کے مسافروں، فجر کی 10 راتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ راتیں جس کا ذکر پروردگار عالم میں سورہ فجر میں قسم کھا کر کیا ہے، ارشاد قدرت ہوتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بعض مفسرین نے مذکورہ ان 10 آیتوں کو ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتوں کو قرار دیا ہے، جس میں شبائے قدر بھی شامل ہیں۔ ان راتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان 10 راتوں میں میرے بستر کو اٹھا کر رکھ دو، اور خود مسجد میں اعتکاف میں مشغول ہو جاتے تھے اور نہایتی شوق و اشتیاق کے ساتھ دعا و مناجات اور عبادتوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، اور بے شمار مسلمان بھی آپ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ اس بنا پر ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں جامع مسجدوں میں اعتکاف کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ عالم اسلام کے عظیم محدث و فقیہ شیخ کلینی علیہ رحمہ کتاب اصول کافی میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، ماہ مبارک کی آخری 10 راتوں میں ہر رات یہ دعا پڑھو، میں تیری ذات کریم کی جلالت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں، اس سے کہ میرا ماہ رمضان گزر جائے یا میری آج کی رات کے بعد اگلی صبح طلوع ہو جائے اور میرے لیے کوئی سزا باقی ہو جس پر تو مجھے عذاب دے۔ اسی طرح سے نماز واجب اور مستحب نماز کے بعد اس دعا کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اے معبود، ماہ رمضان کا جو حق ہماری طرف رہ گیا ہو وہ ہماری جانب سے ادا کر دے، ہمارا یہ قصور معاف فرما اور اسے ہم سے پورا پورا قبول فرما۔ اس ماہ میں ہم نے اپنے نفس پر جو زیادتی کی، اس پر ہمیں نہ پکڑ، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن پر رحم ہو چکا ہے، اور ہمیں ناکام لوگوں میں قرار نہ دے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
جی ہاں سامعین، امید ہے کہ پروردگار عالم ان دعاؤں کے وسیلے سے ہمارے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دے گا اور ماہ رمضان المبارک کے بقیہ ایام میں ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ بہت سی روایتوں میں ان راتوں میں پڑھی جانے والی تفصیلی دعاؤں کا بھی ذکر ہے، جس کے بعض جملوں کو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، آئیے مل جل کر پڑھتے ہیں۔
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادی لبی من یدعوك بانکسار یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار إنا بالهادي ربي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي
اے معبود، تو نے اپنی نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کا امتیاز ہے، پس تو نے ماہ رمضان کو اس سے بزرگی دی، اس میں قرآن کریم کا نزول فرمایا اور اسے شب قدر کے لیے خاص کیا اور اس رات کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اے معبود، یہ ماہ رمضان المبارک کے دن ہیں جو گزرے جا رہے ہیں اور اس کی راتیں ہیں جو بیت رہی ہیں، اے میرے اللہ، ان گزرے شب و روز میں میری جو حالت رہی تو اسے مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر تو اس کا حساب رکھتا ہے، لہذا میں اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے تیرے مقرب فرشتے سوال کرتے ہیں اور تیرے بھیجے ہوئے انبیاء اور تیرے نیک بندے سوال کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور یہ کہ مجھے جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرما اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، نیز یہ کہ مجھ پر اپنے درگزر اور احسان سے فضل کر میرے قرب حاصل کرنے کو قبول فرما اور میری دعا کو قبولیت بخشش اور مجھ پر احسان کرتے ہوئے اس خوف کے دن ہر دہشت سے محفوظ رکھ جو تو نے روز قیامت کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اے اللہ، میں پناہ لیتا ہوں تیری ذات کریم اور تیرے بزرگ تر جلال کی، اس سے کہ جب ماہ مبارک رمضان کے دن اور راتیں گزر جائیں تو میرے ذمے کوئی جواب دہی ہو یا کوئی گناہ ہو جس پر میری گرفت کرے یا کوئی لرزش ہو، تو مجھے جس کی سزا دینا چاہتا ہو اور اس کی معافی نہ دی ہو۔ میرے مالک، میرے آقا، میرے سردار، میں سوال کرتا ہوں اے کہ نہیں کوئی معبود مگر تو، کیونکہ نہیں کوئی معبود مگر تو ہی ہے۔ اگر تو اس مہینے میں مجھ سے راضی ہو گیا تو میرے لیے اپنی خوشنودی میں اضافہ فرما، اور اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہوا تو اس گھڑی مجھ سے راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس نے نہ جنا ہے اور نہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، اے حضرت ایوب کے دکھ اور تکلیفیں ہٹا دینے والے، اے یعقوب کی بے تابی دور کرنے والے، اے یوسف کا رنج مٹا دینے والے، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو اس کا اہل ہے، کہ کہ ان سب پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایع نشان ہے، اور وہ سلوک نہ کر کہ جو میرے لائق ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام نور رمضان کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم 19 رمضان ضربت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔
متقیان حضرت امام علی علیہ السلام کی ضرورت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین اور مسلمانان عالم کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا،
یہ وہ غم نہیں ہے Thank you.